لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عزیزان محترم، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وطن عزیز میں ملت جعفریہ اور مکتب تشیع کے خلاف ایک سازش تیار کی جا رہی ہے، اور مختلف انداز سے مکتب تشیع کی بنیاد پر، عقائد پر، نظریات پر، علماء پر، مراجعین پر، یہاں تک کہ رہبریت پر اعتراضات اور تنقیدیں کھلے عام کی جا رہی ہیں. یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں. جیسے ہی انقلاب اسلامی برپا ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا. یہ پروپیگنڈا امریکہ، اسرائیل اور آل سعود کی طرف سے تھا، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ دنیا بھر میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی گئی، اور مختلف شہروں میں قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ چونکہ پاکستان جمہوریہ اسلامی کے پڑوس میں ہے، لہذا استعماری طاقتوں کو یہ خطرہ ہوا کہ انقلاب اسلامی کے اثرات شاید سب سے زیادہ پاکستان پر مرتب ہوں، لہذا پاکستان میں بسنے والے مکتب تشیع کو دبانے کی کوشش کی گئی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر کی، ایک عامر کی حکومت تھی، میری مراد ہے جنرل ضیاء الحق کی. تو اس زمانے میں ایسے قوانین بنانے کی کوشش کی گئی وطن عزیز میں کہ جس میں مکتب تشیع کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جائے. اسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے علماء کرام میدان عمل میں آئے، اور مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے 6 جولائی 1980 کو وہ عظیم الشان احتجاج کیا کہ جس کے سامنے اس زمانے کی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، اور مکتب جعفری کے مطالبات کو تسلیم کرنا پڑا. لیکن ظاہر ہے کہ جنرل ضیاء الحق جیسا انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ مکتب تشیع کے علماء کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، لہذا اس نے اس کا انتقام اس طرح لیا کہ ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے گئے، شیعوں کی مسجدیں جلائی گئیں، امام بارگاہیں نظر آتش کی گئیں، گھروں کو آگ لگا دی گئی. باری باری مختلف شہروں میں سب کچھ ہوتا رہا، کبھی کراچی میں ہوا، کبھی لاہور میں ہوا، کبھی کوئٹہ میں ہوا، کبھی گلگت میں ہوا، کبھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا. الغرض مختلف شہروں میں یہ سب کچھ ہوتا رہا. مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ ضعیف ہو چکے تھے، بیمار رہنے لگے تھے، وہ اس تحریک کی بھرپور قیادت نہیں کر پا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس کے بعد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی اس مکتب، اس ملت کے قائد منتخب ہوئے، اور انہوں نے آتے ہی انقلابی اقدامات شروع کیے. شہید حسینی کی روش یہ تھی کہ ایک طرف تو ان فسادات کو روکنے کی کوشش کی جائے، حکومت کو دباؤ میں رکھا جائے کہ وہ باز آ جائے ان ہتھکنڈوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بسنے والے دیگر مکاتب فکر کے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور اتحاد کی فضا قائم کی جائے، یعنی اتحاد اور اتفاق کے ذریعے دشمن کی سازش کو ناکام بنایا جائے. ان دونوں محاذوں میں ان کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی، اور دیکھتے دیکھتے فرقہ واریت پھیلانے والے جو لوگ تھے وہ تنہا رہ گئے، اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ حاصل ہوا. لیکن پھر یہ ہوا کہ دشمن نے شہید حسینی کو بھی ہم سے لے لیا، اور اس کے بعد پھر مختلف ہیلے بہانوں سے ملت کے اندر طرح طرح کے عقائد اور نظریات کو پرچار کرنے کی کوشش کی گئی. ایسے ذاکرین کہ جو کسی طرح بھی کسی علمی سند کے حامل نہیں تھے، نہ انہوں نے کہیں سے تعلیم حاصل کی تھی، بلکہ بعض لوگ تو بظاہر کنورٹ ہو کر آئے تھے، انہوں نے اس ملک میں ایسی تقریریں شروع کیں جس سے عام مسلمانوں کے عقائد کو ٹھیس پہنچتی تھی، ان کے مقدسات کی توہین کی جاتی تھی، اور یہی نہیں بلکہ مکتب تشیع کے عقائد اور نظریات کو بھی غلط انداز سے پیش کیا جانے لگا، اور غلو اور نصیریت کو ہوا دی گئی۔ اسی میں بس نہیں چلا بلکہ ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے کہ جنہوں نے کھلم کھلا شرک اور کفر کا پرچار شروع کر دیا۔ پالادہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی لوگوں کی تقریروں سے کلپ بنا کر ویڈیو لے کر جو مخالفین شیعوں کے مخالفین ہیں دنیا بھر میں، خواہ وہ پاکستان میں ہو یا سعودی عرب میں ہو، انہوں نے مکتب تشیع کے خلاف پروپیگنڈا کیا، یہ بتانے کی کوشش کی کہ شیعہ نظریات یہ ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو جو مواد ان کے پاس ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ انہی ذاکرین، انہی خطباء کہ جو خود جاہل تھے، جو ایک پلان کے تحت بعض اوقات آئے تھے، انہوں نے یہاں آ کر اپنے آپ کو ولایت کا چیمپئن بنا کر پیش کیا۔ چونکہ مکتب تشیع میں ولایت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، مکتب تشیع مکتب ولایت ہے، اہل بیت کی ولایت، مولا کائنات کی ولایت اس مکتب کی بنیاد ہے، لہذا وہ ولایت کے چیمپئن بن گئے، اور انہوں نے اس ولایت کے نام پر اس مکتب کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد نے ان کو مسترد بھی کیا، اور اس کے مقابلے میں ایسے خطبہ، ایسے علماء میدان عمل میں آئے جو حوزہ علمیہ سے تھے، تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، انہوں نے مکتب تشیع کی صحیح تصویر جب پیش کی تو ان کو اور تکلیف ہوئی۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کے بنائے ہوئے منصوبے تھے وہ پے در پے مسلسل ناکام ہوئے، بلکہ بہت سے حکمران ذلیل ہو کر اس دنیا سے چلے گئے، موت کے منہ میں چلے گئے، اور دیکھتے دیکھتے مکتب تشیع کا سورج طلوع ہو گیا۔ ایران میں ایک عظیم الشان انقلاب اسلامی تو پہلے ہی قائم تھا، ایک نظام ولایت فقیہ کامیابی سے مسلسل ہمکنار ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ عراق سے بھی صدام کا خاتمہ ہوا، عراق میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور عراقی علماء کی کوششوں سے ایک جمہوری حکومت قائم ہوئی، شام کی حکومت میں جو دہشت گرد متحرک تھے ان کو وہاں ذلیل ہونا پڑا، یمن پہ 4 سال ہو گئے لیکن آل سعود کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یمن کی وجہ سے ان کی معیشت خاک میں مل گئی، لبنان میں حزب اللہ کو جو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی اس کا اعتراف صرف دوست ہی نہیں دشمن بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ میں، خاص طور پر جو امریکی سازش تھی، جو اسرائیل کی سازش تھی، جو آل سعود کی سازش تھی، جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں، داعش جیسی تنظیمیں جن کی پشت پناہی میں یہ سب لوگ تھے، وہ عراق میں بھی ناکام ہوئے، شام میں بھی ناکام ہوئے۔ تو اب دشمن یہ سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے جو اصل طاقت ہے وہ مرجعیت اور رہبریت کی ہے، لہذا ایک مرتبہ پھر وہی 40 سالہ پرانا پروپیگنڈا جس کا مسلسل علماء جواب دیتے رہے ہیں، علمی جواب، ایک مرتبہ پھر اس کو دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، اور مرجعیت پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، رہبریت پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس منصوبے کا حصہ ہے کہ جس کے مطابق پاکستان میں بسنے والے مکتب تشیع کے لوگوں کو، مسلمانوں کو دبایا جائے اور ان کو باز رکھا جائے کہ یہ جو عالمی تحریکیں ہیں، یہ جو دہشت گردوں کا خاتمہ ہوا ہے عراق اور شام میں، پاکستان میں بھی جو دہشت گرد ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ جن سرپرستوں کے ساتھ کامیابی حاصل کر رہے ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے، لہذا وہ ایک دباؤ رکھنا چاہتے ہیں۔ ملت جعفریہ کے جوانوں کو مسنگ کیا گیا، غائب کیا گیا، علماء پہ دباؤ بڑھایا گیا، اور اب کھلم کھلا ایک ایسا ٹولہ تیار کیا گیا ہے جس نے پچھلے سال لاہور میں ایک اجلاس کرنے کی کوشش کی اور ایک فلاپ شو کیا، لوگ اس پہ نہیں گئے، جن ذاکروں کو انہوں نے بلایا تھا وہ بھی نہیں گئے، جن نام نہاد علماء کی تصویریں لگائی گئی تھیں وہ بھی نہیں پہنچے۔ تو اس سال پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی طرح کا ایک اجتماع ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس طرح کے اجتماعات سے مکتب تشیع کی بنیادوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ इस तरह के लोग दुनिया भर में मौजूद हैं और मुल्कों में भी मौजूद हैं जो अपना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मुसलसल, टीवी के चैनल भी चला रहे हैं वो, लेकिन उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही। क्यों? इसलिए कि निज़ाम विलायत फ़कीह, रहबर मुअज़्ज़म की काविशें और कोशिशें वो सबके सामने हैं। अगर आज रहबर मुअज़्ज़म की कोशिशें ना होती, अगर आज आयतुल्ला सिस्तानी की बसीरत ना होती, तो इन दहशतगर्दों से क्या मुक़दस मकामात को महफूज बनाया जा सकता था? हरगिज़ नहीं। जिस अंदाज़ से ये आगे बढ़ रहे थे, जिस अंदाज़ से उन्होंने धमकियाँ दी थीं, जिस अंदाज़ से उन्होंने मुक़दस मकामात को टारगेट किया था, आज हम यौम इन्हराम जन्नतुल बक़ी की तरह एक दो और यौम मना रहे होते। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि ये मर्जियत की ताकत है, ये रहबरीत की ताकत है कि जिसकी वजह से मकतब तशयो कामयाब और कामरान है, दहशतगर्द जलील रस्वा हुए। तो वो लोग जो पाकिस्तान में ये सब कुछ करना चाहते हैं और जो उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, ये जो फ्रंट में लोग आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई शनाख्त नहीं है, ना इनकी कोई इल्मी शनाख्त है, ना इनकी कोई सियासी शनाख्त है, ना इनकी कोई माशरती शनाख्त है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वो लोग जो इनके पीछे बैठे हुए हैं, जो समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में मकतब जाफरिया को वो दबा देंगे, या वो समझ रहे हैं कि मिली तनजीमें जो पाकिस्तान की हैं उनके पास दाखिली इफ्तराक और इंतशार की वजह से शायद नाकाम बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। बेशक बाज़ मामलात में कमज़ोरियां भी हैं, और सबसे बड़ी कमज़ोरी तो हमारी यही है कि हमने अपनी एक्टिविटी कम कर दी। हमें अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए, भरपूर अंदाज से बढ़ानी चाहिए। जिस तरह शहीद हुसैनी के दौर में पूरे मुल्क में तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, दीनी, सियासी, माशरती, सकाफती, इल्मी, ये सारी एक्टिविटीज़ हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो समझते हैं कि इस तरह की किसी कमज़ोरी की वजह से वो मिल्लत जाफिया को नुकसान पहुंचा सकेंगे, उनकी गलत फहमी है। क्योंकि इस बुनियादी इशू के ऊपर पाकिस्तान के अंदर मौजूद मिल्लत जाफिया की तमाम मिली तनजीमें, उलमा, ज़ाकरीन, दानिश्वर, शोरा, तलबा, ये सब एक हैं। और हम समझते हैं कि मकतब तशय्यो की ये शनाख्त, इल्मी शनाख्त जो है वो उलमा से है, मराजईन एजाम से है, और मकतब तशय्यो की मरकज़ियत आलमी सतह पर रहबरियत की वजह से, निज़ाम विलायत फ़कीह की वजह से। ये गलत फहमी ना रहे कि अगर हम निज़ाम विलायत फ़कीह की हिमायत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि शायद हम पाकिस्तान के वफादार नहीं। नहीं, वो हमारा इल्मी मरकज़ है सदियों से, साल हर साल से। जिस तरह सुन्नी मुसलमानों का इल्मी मरकज़ है, बास का सऊदी अरब है, बास का मिस्र है, बास का हिंदुस्तान है, देवबंद है, बरेली है, तो इसी तरह मकतब तशय्यो का इल्मी मरकज़ इस वक्त कुम और नजफ है। तो हर इल्मी मसले में तशय्यो नजफ और कुम की तरफ देखती है, क्योंकि वहाँ हमारे मराजीन निज़ाम मौजूद हैं, वहाँ बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। तो इसका पाकिस्तान की वफादारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान बनाने में हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान को बचाने में हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपना खून भी पेश किया है, अपनी जान भी पेश की है, अपना माल भी पेश किया है, और आज तक पेश कर रहे हैं, आइंदा भी पेश करेंगे। वतन अज़ीज़ की हिफाजत सबका फरीज़ा है, इसको उससे मिक्स ना किया जाए। बस इसी के साथ मैं इख्तिताम करूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये एक ख़ास इशारे पर हो रहा है, और इंशाल्लाह ये साजिशें जिस तरह पहले नाकाम हुई हैं, दुनिया भर में नाकाम हुई हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये साजिशें नाकाम होंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।